أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. بزرگو، بھائیو اور عزیزو، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق محترم عمر فاروق صاحب نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجھے اسلام اور جاہلیت کے موضوع پر کچھ کہنا ہے. جاہلیت کا جو دور تھا وہ اسلام سے پہلے کا دور تھا، اور اس دور میں خیر اور شر دونوں چیزیں بڑے وسیع پیمانے پر پائی جاتی تھیں. ظاہر ہے کہ جاہلیت کے اندر پائی جانے والی خیر و شر کی تفصیلات ایک مجلس میں پیش کرنا تقریباً ناممکن ہے. اسی طریقے سے اسلام جو آیا تو اس نے پرانے خیر کو نئے شرائط اور نئی تبدیلیوں کے ساتھ قبول کیا، اور جو پرانا شر تھا اس شر کو اسلام نے مٹا دیا اور ختم کر دیا. کس طریقے سے اسلام نے اس شر کو مٹایا اور ختم کیا اور اس سلسلے میں ہمیں کیا دیا، یہ بھی ایک بہت ہی مفصل چیز ہے، اور اسے بھی کسی ایک مجلس میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے. اس لیے عنوان جس قدر وسیع ہے کہ اسلام اور جاہلیت پر گفتگو کی جائے گی، بات اتنی وسیع نہیں ہو سکے گی، بات اس کے مقابلے میں مختصر رہے گی. لیکن اسلام اور جاہلیت کے اندر جو بنیادی اختلاف ہے وہ مین پوائنٹ جس کو کہہ لیجیے، مناسب ہوگا کہ اسی کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے اور اسی کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے. جاہلیت میں جو بات سب سے زیادہ واضح تھی وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش اور پوجا تھی، یا زیادہ موٹے لفظ میں کہنا ہو تو یہ کہہ لیجیے کہ بت پرستی، یہ جاہلیت کی بڑی خاص چیز تھی اور اس کا بڑا خاص وصف اور امتیازی صفت تھی. یہ بت پرستی کیا تھی اور کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی بنیاد کیا تھی اور اس کے پیچھے جو حقائق پوشیدہ ہیں وہ کیا تھے اور اسلام نے انہیں کس طرح تبدیل کیا، یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ نسل پھیلی اور بڑھی تھی، اور اس میں کچھ دوسری نسلیں بھی شامل تھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی دین پیش کیا تھا، یعنی باوجود ہے کہ وہ خود نبی تھے لیکن انہوں نے وہی دین پیش کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. زمانہ گزرتا گیا، صدیوں پر صدیاں بیتتی گئیں، لیکن عرب کے یہ لوگ دین ابراہیم پر قائم رہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کی بہت سی تعلیمات تو بھلا دی گئیں اور بہت کچھ ذہن سے محو ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو امتیازی وصف تھا، توحید، یہ توحید عرب میں باقی رہی. اور ایک دوسرا وصف تھا جس کو ہم حج سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ حج بھی عرب میں باقی رہا. باقی دوسری چیزیں بھی کچھ نہ کچھ تھیں، مگر اس کے اندر اس قدر تبدیلی، اس قدر تحریف ہو چکی تھی کہ اب اس کا جاننا اور پہچاننا مشکل تھا. تو یہ لوگ زبانی طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور ان کی دی ہوئی توحید کو پکڑے ہوئے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر کوئی اور نبی نہیں بھیجا. یمن میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہاں سے بہت سے قبیلوں نے ادھر ادھر ہجرت کی، بہت سی جگہوں پر پھیل گئے اور یمن کو چھوڑ دیا. ان میں سے قبیلہ خزاعہ تھا، یہ بھی یمن چھوڑ کر کے حجاز کے علاقے میں آیا اور رفتہ رفتہ مکے کے اوپر قابض ہو گیا. اس قبیلے کا سردار عمر بن لوہی، یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 برس پہلے یہ لوگ حجاز کے اوپر یا مکے کے اوپر قابض ہوئے تھے، اور ان کے قبضے کے قریب ہی کے زمانے میں ان کا ایک سردار عمر بن لوہی ہوا. عمرو بن لؤي بڑا عالم فاضل قسم کا شخص تھا، بڑا تقوی شعار اور بڑا دیندار تھا، لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت تھی اور لوگ اس کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے دین کا محافظ تھا اور ان کے دین کا گویا سب سے بڑا رہنما اور رہبر تھا اپنے زمانے میں. یہ شخص ملک شام گیا، وہاں دیکھا کہ بت پوجا جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ملک شام یہ پیغمبروں اور نبیوں کا ملک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو رسول بنا کر کے اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور انہیں اپنی کتابیں دی ہیں، اور یہ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ کام حق اور صحیح ہوگا. لہذا اس نے ان لوگوں سے ایک بت مستعار لیا، ایک بت مانگا اور اسے لے کر کے مکہ آ گیا. اس بت کا نام حبل تھا، اور اسے لا کر کے خانہ کعبہ کے اندر، باہر نہیں، خانہ کعبہ کے اندر بیچو بیچ نصب کیا، اور لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ پیغمبروں کے جو وارثین ہیں وہ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لہذا آپ لوگ بھی ان کی پوجا کیجئے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اب چونکہ وہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا، بڑا دیندار تقوی شعار تھا اور لوگوں میں بڑا مقبول تھا، لہذا لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک طرح کی بدعت حسنہ ہے. لہذا لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس حبل کی پوجا شروع ہو گئی. یہ پہلا شعلہ تھا یا پہلی بات تھی جو عرب کے اندر پیدا ہوئی بت پرستی کی. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد ایک شیطان نے آ کر کے عمرو بن لؤي سے کہا کہ دیکھو جدہ جاؤ اور وہاں فلاں فلاں جگہ پر ریت کے اندر بڑے بڑے بزرگ مدفون ہیں، ان کو کھودو گے تو وہ باہر نکل آئیں گے، ان کو نکالو اور ان کو لے آؤ. اب خواب کے اندر جب اس نے دیکھا یا اس شیطان کے بتانے سے یہ بات اس کو معلوم ہوئی تو وہ جدہ آیا، اور آ کر کے اس نے جب اس مقرر جگہ پر زمین کھودی ہے تو واقعی پانچ بت نکل آئے. اور یہ پانچ بت کون تھے؟ یہ وہی پانچ بت تھے جن کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کر رہی تھی، اور جب نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت بہت جم کر کے دی تو انہوں نے مخالفت بھی بہت جم کر کے کی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودہ ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا، تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود کو نہ چھوڑنا، سواع کو نہ چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا، نصر کو نہ چھوڑنا. ان کی پوجا شروع کیسے ہوئی تھی؟ ان میں یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے عرصے میں بڑے نیک، بزرگ اور خدا ترس اور عبادت گزار لوگ تھے، اور قریب قریب زمانے میں ان پانچوں افراد کی وفات ہو گئی. اس کے بعد لوگوں کو بڑا غم ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ ہماری قوم کے اتنے بزرگ لوگ اور اچانک تھوڑے عرصے کے اندر سب کے سب اٹھا لیے گئے. ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کے اس غم کا ایک علاج ہے، میں تصویر بنانا جانتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تصویر بنا دوں، اور جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے یا جہاں ان کی قبریں ہیں وہاں پر ان تصویروں کو رکھ دو، جب ان کی شکلیں دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا اور اس طریقے سے تمہارے اندر عبادت کا جذبہ برقرار رہے گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ابلیس نے تصویریں بنا دی اور لوگ انہیں دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرنے. ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان سے رکوع و سجود بھی کروا دی. یہ تو تمہارے معبود ہیں اور تمہارے باپ دادا ان کو پوجا کرتے تھے، لہذا تم بھی پوجا کرو. بعد کے لوگوں نے بھی پوجا بھی شروع کر دی. اور صحیح بخاری کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو اقفو علی قبورہم، لوگوں نے جا کر کے ان کی قبروں پر پڑاؤ ڈال دیا، آسن مار کر بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے ان بزرگوں کی پوجا شروع ہو گئی. اور جب بزرگوں کی پوجا شروع ہو گئی اور ان کے بت بنے ہوئے تھے، طوفان نوح کے اندر یہ بت بہ کر کے آئے اور جدہ کے ساحل کے پاس ریت میں دب گئے. جب عمرو بن لؤي نے بت پرستی شروع کی اور قوم نے اس کی دعوت قبول کر لی تو اب شیطان کو موقع ملا کہ اس کام کو زیادہ آگے بڑھایا جائے. چنانچہ ان پانچ بتوں کا اس نے پتا بتایا اور عمرو بن لؤي آیا اور ان کو اکھاڑ کر کے لے گیا. حج کا زمانہ آیا تو عرب کے بڑے بڑے قبائل میں ان پانچوں کو تقسیم کر دیا. ایک قبیلہ ایک کو لے گیا, دوسرا دوسرے کو لے گیا, تیسرا تیسرے کو لے گیا. اس طریقے سے یہ پانچ جگہوں پر پہنچ گئے اور ان جگہوں پر بھی بتوں کی پوجا شروع ہو گئی. اور جب شروع ہو گئی تو پھر آگے بڑھنے میں کیا دیر. اب قبائل نے دیکھا کہ صاحب یہ تو کسی زمانے کے بڑے اور بزرگ لوگ تھے, ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں, اپنے جو بڑے اور بزرگ گزرے ہیں خود ان کی پوجا کیوں نہ کریں. لہذا ان کی اپنی قوم کے اندر جو بزرگ اور نیک لوگ گزرے تھے ان کے بھی بت بننا شروع ہو اور ان کی بھی عبادت شروع ہو گئی. اور پھر ہر قبیلے نے یہ بھی شروع کیا کہ ہم اپنے بزرگ کا ایک بت لے چل کر کے خانہ کعبہ کے پاس بھی رکھ دیں. اس طرح سے رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے گردا گرد جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں پر بتوں کی لائن لگ گئی ہر طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے گردا گرد 360 بت تھے. یہ تو ایک مختصر سی تاریخ ہے کہ یہاں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی. لیکن بت پرستی کے پیچھے جذبات کیا کار فرما تھے, عقیدہ کیا کار فرما تھا اور اس کی اساس و بنیاد کیا تھی, یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے. اور اگر اس پر ہم غور کریں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کس چیز سے روکا ہے. ان بتوں کی پوجا کے سلسلے میں قرآن مجید نے کوئی گوشہ تسنا نہیں رکھا ہے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے احادیث میں اس کی مزید تاکید اور توضیح کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ آخر مشرکین کو یہ بات کیوں سوجھی کہ ان بتوں کی پوجا کی جائے, اور پوجا کی جائے تو کن لوگوں کی پوجا کی جائے. بس لکڑی کا بت بنا لیا جائے, پتھر کا بت بنا لیا جائے, کوئی ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے, یہ بات تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور بات تھی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے. مشرکین مکہ کے سلسلے میں قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے میں آگے چل کر کے اس کو پیش کروں گا, مگر اس وقت مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بات بیان کی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں, گنہگار لوگ ہیں, بد کردار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں اور براہ راست اس سے خطاب کرنے کے لائق نہیں ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ بزرگ ہیں, اللہ کے مقرب بندے ہیں, نیک ہیں اور اللہ کے ہاں جو مقبول ہیں, ان لوگوں کو ہم اختیار کریں اور اپنی بات ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں. یہ خیال ان کے ذہن میں جب آیا ہے تو ان کی نظریں کن لوگوں پر پڑی, کن لوگوں پر نظریں پڑی ہیں, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. ایک تو ان کی نظر فرشتوں پر پڑی. فرشتے دیکھے جانے والی چیز تو نہیں عام حالات میں, لیکن جس طریقے سے ہم فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ بھی دین ابراہیم کے وارث تھے اور فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھتے تھے. تو سب سے پہلے ان کی نگاہ تو اس پر گئی کہ فرشتے یہ معصوم مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں اور ان سے کوئی خطا اور گناہ سرزد نہیں ہوتی ہے, لہذا فرشتوں کو اختیار کرو اور ان کی شخصیات کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بناؤ. اس مقصد کے لیے انہوں نے فرشتوں کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہ اس کا بیان کیا ہے. ایک جگہ تو مشرکین سے جو حجت ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں بتایا کہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه, انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے. ایک جگہ اور یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا اور اس کے بعد ان کو بھی سامنے رکھے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا ہاؤ اِیّاکم کانوا یعبدون, کیا یہی لوگ ہیں نا جو تمہاری پوجا کرتے تھے؟ جب فرشتوں سے یہ سوال ہوگا کہ یہ مشرکین ہیں, یہی لوگ تو آخر تمہاری پوجا کرتے تھے, تو فرشتے اس سوال کو سن کر کے کانپ اٹھیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے سامنے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں اور ہماری بھی پوجا کی گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم بالکل نہیں جانتے جنہوں نے ہماری پوجا کی, اور کہیں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن, اگر انہوں نے ہماری پوجا کی تھی تو حقیقت میں شیطان کی پیروی کی تھی, ہماری کوئی پیروی نہیں کی تھی, ہم نے ایسی کوئی بات اس سے نہیں کی. تو دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مشرکین فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک تو ان کی نظر فرشتوں پر گئی, دوسرے ان کی نظر اللہ کے پیغمبروں پر گئی کہ اللہ کے پیغمبر یہ بڑے مقدس ہوتے ہیں, بڑے محترم ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں, لہذا ان کو اختیار. اس کا ثبوت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہا تو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے, تو آپ نے داخل ہونے سے انکار کر دیا, فرمایا کہ پہلے بتوں کو. اور سیرت کی کتابوں میں جو تفسیر لکھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت بھی تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی, دونوں باتیں. بہرحال صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ دیکھا آپ نے کہ اس کے اندر اسنام ہے, بت ہیں, تو آپ نے خانہ کعبہ میں جانے سے انکار کر دیا اور حکم دیا کہ ان بتوں کو نکالا جائے. ان بتوں کو نکالا گیا. اب حبل تو معروف تھا کہ حبل ایک زمانے سے لا کر کے اس میں نصب کیا گیا تھا, لیکن اور جو بت نکلے اس میں کون کون سے بت تھے؟ ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا. ان دونوں پیغمبروں کے بھی بت بنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پالگیری کے تیر بھی سمائے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ واللہ مت کا سما کر, اللہ کی قسم ان پیغمبروں نے کبھی بھی فالگیری نہیں کی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ فالگیری اسلام میں بہت بڑا جرم ہے, حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حرام چیزیں بیان کی ہیں, حرمت علیکم الخنزیر ولحم الخنزیر, تو اس کے اندر آخر میں آ کر کے فرمایا گیا کہ وہاں تستقسموا بالاذلام, تمہارے اوپر مردہ حرام کیا گیا اور خون حرام کیا گیا, سور کا گوشت حرام کیا گیا اور فلاں فلاں چیزیں حرام کی گئیں, اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم تیروں کے ذریعے سے فال نکالو. آج کل اسلامی فال نامی جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس چیز کو اسلام کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے, کتاب اسلامی فال نامہ, جبکہ فال نکالنے کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور کے گوشت اور خون کی حرمت کے ساتھ ساتھ بیان کیا. تو بہر کیف ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر سمائے ہوئے تھے جس کے ذریعے سے فال نکالا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ واللہ احمد کا سما کر دو, اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی تیر پانسے کے تیر نہیں استعمال کیے تھے, فال گیری نہیں کی تھی, اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان بتوں کو توڑ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ مکے کے مشرکین کی نگاہ جن بزرگوں پر گئی تھی, فرشتوں کے بعد ان میں پیغمبر تھے, اور پیغمبروں کے بعد کون سے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے وہ پانچ بزرگ جن کا بت یہاں پر پایا گیا تھا. ان بزرگوں کی یہ عبادت اور پوجا کرتے تھے اور ان کو بھی انہوں نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری حاجتیں جائیں گی اور پوری کی جائیں گی. اور اس کے بعد کیا تھا؟ قرآن مجید گرنتھ دیکھیے تو تین بتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تھا. سورہ نجم کے اندر فرمایا گیا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى الکم الذکر ولہ العزا, یہ بتاؤ یہ لات اور عزا اور تیسرا منات یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, تو تمہارے لیے تو نر چاہیے, لڑکا چاہیے, اور اللہ کے لیے لڑکیاں چاہیے؟ صرف اعظم صرف دیتا, یہ تو بڑی بھوٹی تفریح ہے کہ اللہ کے لیے تم لوگ بیٹیاں قرار دو اور اپنے لیے بیٹے چاہو. بھر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے لات اور عزا اور منات تین بتوں کا ذکر کیا ہے, اور یہ تینوں بت بہت زیادہ معروف اور مشہور تھے اور عرب کے بڑے بتوں میں سے شمار ہوتے تھے. اب ان کی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. لات کے متعلق صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر, وہ فرماتے ہیں کان رجل یلتی صبی, لات کیا تھا؟ یہ ایک آدمی جو ستو گھولا کرتا تھا, طائف کے راستے سے جو حجاج مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے, ان کے راستے میں ایک سفید پتھر پر یہ بیٹھ جایا کرتا تھا اور بیٹھ کر کے ان کے لیے ستو اور پانی کا انتظام رکھتا تھا, جو لوگ اس سے ضرورت مند ہوتے تھے ان کو ستو گھول کر کے یہ پلایا کرتا تھا, کیونکہ ستو گھولنے کو عربی میں لتو یا لتو کہتے ہیں اور گھولنے والے کو لات کہتے ہیں، اس لیے یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. نام اس کا کچھ اور تھا مگر وہ نام تو لوگوں کے ذہن سے اتر گیا، لات کے نام سے یہ مشہور ہو گیا. اب صحیح بخاری کے اندر یہ ہے روایت، یہ شخص لتو گھول کر کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا، جب یہ مر گیا تو جہاں پر یہ بیٹھتا تھا وہیں پر اس کو دفن کر دیا، اور جس پتھر پر بیٹھ کر کے یہ شخص ستو گھولا کرتا تھا اس پتھر کو اس کی قبر پر رکھ دیا. لاکھ بت یہی تھا، کوئی مورتی نہیں تراشی گئی تھی، کوئی ڈھانچہ نہیں بنایا گیا تھا. لاکھ بت جو کچھ تھا وہ کیا تھا، یہ ایک نیک انسان تھا، بھلا تھا، نیکوکار تھا، لوگوں کے ساتھ بلا کسی بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی مزدوری کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا تھا. اس نیکی اور بھلائی کی قدر کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مقرب آدمی ہے، اللہ کا قریبی بندہ ہے، لہذا اس کو بھی اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ بناؤ. اس لیے جہاں پر یہ مرا تھا وہاں پر وہ پتھر رکھ دیا گیا جس پر یہ بیٹھ کر کے ستو گھولا کرتا تھا، اور اس کے بعد نذرانے چڑھنا شروع ہو گئے. یہ بت یہی تھا، کوئی ڈھانچہ نہیں بنا تھا، کوئی مورتی نہیں بنی. اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں جاہلیت کے دور میں بت پرستی جو ہو رہی تھی، تو جن بتوں کو پوجا جا رہا تھا ان بتوں کی حقیقت کیا تھی. حقیقت میں وہ گزرے ہوئے بزرگوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے پیغمبروں اور نیکوکار بزرگوں یعنی اولیاء کرام اور بزرگان دین، ان کے ڈھانچے تراشے گئے تھے. چاہے وہ حقیقی شکل بنی ہو چاہے خیالی شکل بنی ہو، مگر ان کے ڈھانچے تراشے گئے تھے. اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا کہ ڈھانچہ بھی نہیں تراشا گیا بلکہ جہاں پر مرا ہے وہیں پر اس کی قبر بنا دی گئی، اور وہی قبر جو تھی وہی بت بن گیا. تو ان بزرگوں کے ڈھانچے عام طریقے سے تیار کیے گئے، پھر ان ڈھانچوں کے لیے آستانے تیار کیے گئے. بالکل ٹھیک ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے، اور ابن اسحاق نے بھی اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے اور اس کا احترام ہوتا ہے اور اس کا طواف ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہت سے بتوں کے ساتھ آستانے بھی بنے ہوئے تھے اور ان کی تعظیم بھی ایسے ہی کی جاتی تھی جیسے خانہ کعبہ کی تعظیم کی جاتی تھی، مگر بہرحال خانہ کعبہ سے کمتر درجہ ان کا تھا، خانہ کعبہ کے برابر ان کا درجہ نہیں تھا. تو آستانے بنا لیے گئے اور یہ آستانے جگہ جگہ پھیل گئے. ان آستانوں کا حال کیا تھا کہ اب جو بت تھا یا جو قبر تھی وہ تو مقدس تھی ہی، جس آستانے کے اندر اس کو گھیر دیا گیا وہ پورا آستانہ بھی مقدس ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پر کوئی درخت ہے تو درخت بھی مقدس ہو گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے عزہ کو اٹھا دو. عزہ کو اٹھا دینے کا معنی کیا تھا، یعنی وہ آستانہ اٹھا دو جو عزہ کے اوپر بنا ہوا ہے. کسی بھی روایت میں یہ تذکرہ نہیں آتا ہے کہ وہاں کوئی بت تھا جس کو حضرت خالد بن ولید نے توڑا ہو، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے. بس یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید گئے اور ببول کے یا ببول جیسے تین درخت تھے جو کہ اس آستانے کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور ان درختوں کو بڑا مقدس درخت بن جاتا تھا، اگر کوئی اس کو چھو دے یا توڑ دے یعنی بدنیتی سے اس کو چھو دے تو پھر اس کی بدقسمتی ہی تھی، پھر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا. تو یہ تین درخت تھے، حضرت خالد بن ولید نے درختوں کو کاٹا اور اس آستانے کو ڈھا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. یہ تذکرہ آتا ہے احادیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے اندر. تو یہ عزہ بت تھا، ایک آستانہ تھا، اس کے اوپر درختوں کا سایہ تھا اور کچھ مجاور بیٹھے ہوئے تھے جو اپنا کاروبار چلا رہے تھے. بہرحال یہ تو بتوں کی ایک تھوڑی سی تفصیل ہوئی کہ اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، بزرگان دین کو، اولیاء اکرام کو، نیکوکار انسانوں کو، ان لوگوں کو اختیار کیا گیا کہ یہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان واسطے کا کام دیں، اور اس مقصد کے لیے ان کے بت بنائے گئے، ان کے آستانے بنائے گئے یا ان کی قبروں پر آستانہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد ان کی پوجا کس طریقے سے کی جاتی تھی، یہ پوجا بھی بڑی معروف چیز ہے. یہ پوجا کس طریقے سے کی جاتی تھی قرآن مجید میں اس کی بھی تفصیل بیان کی گئی. پوجا کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان کے یہاں جو غلے کی پیداوار ہوتی تھی یا جو آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی کا ایک حصہ ان آستانوں کے نام پر نکالتے تھے اور وہاں مجاورین بیٹھے ہوتے تھے, ان مجاورین کو لے جا کر کے یہ دے دیتے تھے تاکہ اس آستانے کو اس کو چڑھا دے. یعنی غلے وغیرہ کی پیداوار کا ایک حصہ لے جا کر کے ان آستانوں پر چڑھایا جاتا تھا, پوجا کا ایک حصہ یہ. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَسِرُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسِرُ إِلَى اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلے اور جانوروں کی پیداوار سے جو کچھ دیا ہے انہوں نے ایک حصہ تو غریبوں کے لیے مقرر کیا ہے اور ایک حصہ تو انہوں نے اپنے شرکا کے لیے مقرر کیا ہے اور ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی غلے اور جانور کی پیداوار میں سے یہ لوگ ایک حصہ اللہ کے نام پر نکالتے تھے اور ایک حصہ ان شرکا کے نام پر نکالتے تھے. اللہ کے نام پر جو کچھ نکالتے تھے وہ غریبوں کا صدقہ خیرات کر دیتے تھے, اور شرکا کے نام پر جو کچھ نکالتے تھے وہ ان کے آستانوں پر لے آ کر کے چڑھا دیا جاتا تھا. اس سلسلے میں چونکہ سب سے زیادہ اہم معاملہ مجاوروں کا تھا جو کہ یہ وصول کرتے تھے, جو کچھ کی آستانوں پر پیش کیا تھا اس کو چونکہ وہ وصول کرتے تھے, اس لیے انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قاعدہ نکالا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈنڈی مارنے کی بڑی عجیب حکمت نکالی تھی. کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر کوئی چیز کچھ غلہ وغیرہ نکالے ہوئے ہے اور اس کو کسی غریب کو دینے کے لیے لے جا رہا ہے, اب راستے میں سے ہاتھ اس کے گر گیا, کل کا کل گر گیا یا کچھ کا کچھ گر گیا اس میں سے, تو جو گر گیا اب وہ اس غریب کو نہیں دیا جائے. گرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا, لہذا اس غریب کو نہیں دیا جائے گا, اب اس کو لا کر کے آستانے پہ چڑھا. ظاہر آستانے پہ چڑھائیں گے تو مجاور کے حصے میں جائے گا, غریب کو دیتے تو اس کے حصے میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام پر جو کچھ نکالا جائے وہ تو مختلف دینوں بہانوں سے آستانے تک چلا جاتا تھا, لیکن ان شرکا کے نام پر جو نکلتا تھا وہ کسی بھی بہانے سے اللہ کے حصے میں نہیں جا سکتا. اللہ کا حصہ ادھر آ سکتا تھا, یہاں کا حصہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر ان شرکا کا حصہ اللہ کے حصے میں چلا جائے تو مجاوروں کا گھاٹا ہو سکتا تھا, وہ اپنا گھاٹا قبول نہیں کر سکتے. اللہ کا حصہ اگر شرکا کے پاس چلا جائے تو غریبوں کا گھاٹا ہوتا, ان کو بہرحال وہ دین قبول کرنا ہے جو یہ حضرات دیتے ہوں, اس لیے یہ ڈنڈی ماری جا رہی تھی. بھر کیف یہ ایک الگ معاملہ تھا. تو غلے اور جانور یہ دونوں قسمیں یہ لوگ ان آستانوں پر لے جا کر کے چڑھاتے تھے. غلہ چڑھانے کا معاملہ تو بالکل معروف ہے کس طریقے سے چڑھایا جائے گا. جانوروں کے سلسلے میں انہوں نے بڑا عجیب و غریب قانون نکال رکھا تھا اور بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں جن کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے چند قسمیں جانوروں کی تھی. اب قرآن مجید میں ان جانوروں کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا بصیرۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے, نہ صائبہ بنایا ہے, نہ وسیلہ بنایا ہے, نہ حامی بنایا ہے, بلکہ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں. تو یہ چار نام ہوئے, بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حامی, یہ کیا تھا؟ یہ مختلف حساب سے جانوروں کو ان بتوں کے نام پر چڑھایا کرتے تھے یا آسمانوں پر چڑھایا کرتے تھے. اب مثلا جانور اونٹنی سب سے زیادہ تعظیم اور قدر کی مستحق ہوتی تھی, اس لیے کہ اس سے نسل چلتی تھی. تو اگر ایک اونٹنی پے در پے دو مرتبہ اونٹنی ہی دے بچے کے طور پر, یعنی پہلی مرتبہ بچہ دیا وہ بھی اونٹنی تھی, پھر دوسری مرتبہ بچہ دیا وہ بھی اونٹنی ہوئی, تو دو مرتبہ میں یا اس سے زیادہ میں اس اونٹنی کو بابرکت سمجھ کر کے بدھ کے نام پر چھوڑ, اس کے نام پر اس کی نظر کر دیا تھی, چاہے وہ مالک کے گھر ہی کون رہے مگر اب وہ اونٹنی بدھ کے لیے نظر, لہذا اب وہ جو کچھ چاہے گی کھائے گی، پیے گی، جہاں چاہے گی آئے گی جائے گی، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں اور کوئی روکے گا نہیں، اس کا بال نہیں کاٹا جائے گا، اس کا دودھ کوئی نہیں استعمال کرے گا، بلکہ معبودوں کے آستانے ہی پہ جائے گا. البتہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے. اب اونٹنی کو جب اس آستانے کے لیے نظر کر دیا، اس کے بعد پھر اس سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا، تو اب یہ بچہ بھی اس کے لیے نظر ہوگا، تو یہ بچہ جو ہوگا یہ بحیرہ کہلائے گا. اونٹنی جو چھوڑی گئی وہ صاحبہ کہلائے گی، اور اس کا جو بچہ ہوگا وہ بحیرہ کہلائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بکری ہے، اس نے بچہ دیا تو مادہ بچے دیے، پھر دوبارہ بچہ دیا تو پھر مادہ بچہ دیا، پھر سہوارہ دیا، پانچ دفعہ میں 10 بچے دے دیے اور سب کے سب مادہ ہی ہیں، تو اس بکری کو بھی بہت بابرکت سمجھا جاتا اور اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا. یہ وسیلہ کہلاتی تھی. اسی طریقے سے کوئی اونٹ ہے، اس نے جفتی کی، اس سے اونٹنی پیدا ہوئی، پھر جفتی کی، اس سے بھی اونٹنی پیدا ہوئی. اگر مسلسل 10 اونٹنیوں کے بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب مادہ ہی تھے اور اس اونٹ سے پیدا ہوئے، تو یہ اونٹ بھی بڑا بابرکت سمجھا جانے لگتا تھا اور اس کو بھی کسی کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، نظر کر دیا جاتا تھا. تو یہ نظر کرنے کے مختلف اسباب تھے، مختلف بہانوں سے یہ لوگ اپنے جانوروں کو نظر کرتے تھے، اس اونٹ کو حامی کہتے تھے. تو یہ وسیلہ، بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حامی، یہ چار قسم کے جانور تھے جو مختلف حساب سے ان آستانوں کے نظر کیے جاتے اور اس حساب سے ان کا نام رکھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، نہ صاحبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حامی بنایا ہے. یہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑا اور اپنی طرف سے ایک بات گڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہنے کا مختصر لفظوں میں کہ مشرکین کے ہاں ان بتوں کی پوجا کا جو طریقہ تھا یا ان قبروں کی پوجا کا جو طریقہ تھا، اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ غلہ چھوڑ دو، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کو ان کے نام پر نظر مان لو، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جانور کو ان کے لیے مقرر کر لیا جائے کہ یہ صاحب، یہ عزا کا جانور ہے، یہ لات کا جانور ہے، یہ مناط کا جانور ہے. اس کے بعد اس بت کے لیے مقرر کر لینے کے بعد اس جانور کو ذبح کرتے تھے. ذبح چاہے بت کے نام سے کریں، چاہے اللہ کے نام سے کریں، اور بت کے آستانے پر لے آ کے کریں، چاہے اپنے گھر پر ذبح کریں. بہرحال یہ وہ جانور ہوتا تھا جس کو قرآن مجید میں کہا گیا وما احل به لغیر اللہ، اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور حرام چیزوں کی فہرست میں اس کو گناتے ہوئے کہا وما احل به لغیر اللہ اور وما احل لغیر اللہ بھی، دونوں چیزیں آئی ہیں کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کے لیے ٹھہرا لیا گیا. اسی بت کے لیے جو جانور ٹھہرا لیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے، چاہے اسی بت کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، چاہے اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو. تو ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ کسی جانور کو کسی بت کے نام پر ٹھہرا لیتے اور اس کے بعد ذبح کرتے، چاہے وہ اپنے گھر پر ذبح کرتے ہوں، چاہے ان کے آستانوں پر ذبح کرتے ہوں. اور ایک چوتھا طریقہ یہ تھا کہ جانور کو خاص طریقے پر لے جا کر کے ان کے آستانے پر ذبح کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا. فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام کیا گیا ہے جو آستانوں پر ذبح کیا گیا. تو اس سے ہمارے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بتوں کی پوجا کے لیے مشرکین کے پاس ذریعہ کیا تھا. ذریعہ یہ تھا کہ غلہ ان کے اوپر چڑھاؤ اور جانور ان کے اوپر چڑھاؤ اور جانور ان کے نام پر ذبح کرو، یہ بت کا، یہ ان کی پوجا کا ذریعہ تھا. اور پوجا کیوں کرتے تھے؟ پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت خوش ہو جائیں گے تو خوش ہونے کے بعد ہماری ضرورت پوری کریں گے، اس لیے یہ اس قسم کا کام کرنے کے بعد ان سے اپنی ضرورت مانگتے بھی تھے. اور مختلف کتابوں سے، یعنی سیرت کی کتابوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشرکین جا کر کے ان بتوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان بتوں کے پاس یا ان کے آستانوں پہ جا کر کے یہ میلے لگاتے تھے یا عرس لگاتے تھے اور اپنے اپنے نذرانے لے کر کے اس موقع پر پیش کرتے تھے. تو یہ سب کام بھی کرتے تھے، یہ بھی ذکر آیا احادیث میں، یہ ان کا طواف بھی کرتے تھے. اور منات کا جو لوگ طواف کرتے تھے وہ صفا مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے، صفا مروا کے طواف کرنے والے طواف کرتے تھے تو اشاف اور نائلہ نام کے جو بت تھے ان کو راضی کرنے کے لیے طواف کرتے تھے، تو ان کے طواف کرنے کا بھی طریقہ انتہا موجود تھا، طواف بھی کرتے تھے، رکوع و سجود بھی کرتے تھے، ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے بھی ہوتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے ان کو پکارتے بھی تھے۔ یہ تو بالکل واضح چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ تم مجھے پکارو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ پکارتے ہیں ان کے سامنے کئی طرح سے باتیں بھی بیان کی گئیں اور کئی طرح سے مثالیں بھی پیش کی گئیں، بتلایا گیا کہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو لا يسمعوا دعاءكم، یہ تمہاری پکار سنتے نہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اور اگر تمہاری پکار یہ سن بھی رہے بفرض محال تو تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور یہ شرک جو تم ان کو پکار کر رہے ہو قیامت کے روز یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، یہاں پر شبہ ہو سکتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب گئے اور فلاں آستانے بجا کر کے انہوں نے اولاد مانگی اور اس کے بعد اولاد ہو گئی۔ ہمارے یہاں ہندو کہتے ہیں کہ صاحب ہم مندر میں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی مراد مانگتے ہیں اور اس کے بعد وہ مراد پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، فرمایا کہ یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کرو تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور یہ بات وہ ہستی بتا رہی ہے جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، فلا ینبئک مثل خبیر، اور جو ہستی ذرے ذرے کی خبر رکھتی ہے وہ جیسی بات بتلا سکتی ہے ایسی بات کوئی اور نہیں بتلا سکتا ہے۔ یہ تمہاری مراد پوری ہوئی قبر پر جا کر کے یا مندر میں جا کر کے، تو مندر والے کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے یا اللہ سے پوری ہوئی ہے اس کا تو تمہیں پتا نہیں، یہ تو تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ پوری ہوئی کیسے، کیونکہ اگر تمہیں اولاد ہو رہی ہے تو ان لوگوں کی بھی اولاد ہو رہی ہے جو کبھی قبر پر نہیں جاتے اور کبھی مندر میں نہیں جاتے، بلکہ ان لوگوں کی بھی اولاد ہو رہی ہے جو اللہ کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔ اور اگر تمہارے اندر کوئی بانجھ ہے تو ان کے اندر بھی بانجھ ہیں جن کے جو اللہ کو نہیں مانتے، یا یہ کہ جو صرف اللہ کو مانتے ہیں کسی کے پاس نہیں جاتے۔ تو اولاد کا دینا نہ دینا اور ضرورت پوری کرنی نہ کرنی اس کا تعلق اس قبر والے سے اور مندر والے سے ہے یا کسی اور ہستی سے ہے اس کا پتہ تمہیں نہیں ہے، اس کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس سے تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسی خبر دینے والا کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ فرمایا، ایک جگہ اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکارتے ہو ان کی پکار کی مثال کیا ہے، کباست کفیر الماء لیبلغ فاہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کنویں کے کنارے بیٹھ کر کے ہاتھ پھیلا دے کہ پانی چلے آؤ میرے پاس، نیچے تہ میں کنواں ہے یا ندی میں پانی ہے، تہ میں کنویں کی تہ میں پانی ہے یا ندی میں پانی ہے یا کسی جگہ پانی ہے، آپ بیٹھ جائیں کسی کرسی پر یا کنویں کے کنارے پر یا ندی کے کنارے پر باہر بیٹھ جائیں دوری پر اور پانی سے ہاتھ پھیلا کہیں گے پانی چلے آؤ۔ تو جس طریقے سے یہ پانی آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ اپنی ضرورت مانگیں گے تو وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ کباست کفیر الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ، کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے رہے تاکہ پانی اس کے منہ کے پاس آ جائے تو پانی منہ کے پاس نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے ان لوگوں سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بل یہ سجیب بولی بلیوں بنوں گی، لہذا لوگ مجھ سے دعا کی قبولیت کی امید رکھتے مجھ سے دعا قبول کرنے کے لیے کہیں اور میرے اوپر ایمان لائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بات دیں. اچھا تو یہ تو بہرحال مشرکین کی پوجا کا طریقہ تھا. اب اس پوجا کی بنیاد اور اساس کیا تھی, کس مقصد کے لیے پوجتے تھے, یا اللہ تعالیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا تھا, یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ وہ عرش پر پاؤں مار کر کے بیٹھ گیا ہے اور کوئی کام نہیں کرے گا, سارا کام ان بتوں کے حوالے کر دیا ہے, اس طرح کوئی تصور تھا؟ یہ تصور نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے, وہ اس کو جانتے تھے اور مانتے تھے. پھر کیوں پکارتے تھے ان کو؟ ان کے پکارنے کی وجہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کے بجائے ان کو پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں. ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں, اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سن کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیار دے دیا تو یہ خود ہماری ضرورت پوری کر دیں گے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ضرورت تو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ہیں یہ ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے پوری کرا دیتے ہیں, اس لیے ان کو پکارو اور ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھو اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہو. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی, یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ عز و جل, ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر. تو دو باتیں مشرکین کے ہاں تھیں بتوں کی پوجا کے سلسلے میں. ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت بلند ہے, چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی اگر ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکاریں, لہذا ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ہماری زمین پر مختلف جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان بندوں کو پکار لیں اور ان کا دامن پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو کر دیں. ایک مقصد یہ تھا کہ ان کے واسطے سے اور ان کے وسیلے سے اللہ کے قریب پہنچ جائیں, اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان سے کہہ کر کے اللہ ان سے کہیں یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری مراد اور ہماری ضرورت پوری کرا دیں. اس مقصد کے لیے یہ لوگ ان بتوں کو پکارتے تھے, اور ظاہر بات ہے کہ اصل مقصود وہ پتھر کا ڈھانچہ یا لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا, بلکہ پتھر کا ڈھانچہ یا لکڑی کا ڈھانچہ جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ تو محض ان بزرگوں کی شکل و شباہت اپنے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے اور ان کی صورت نگاہ میں لانے کے لیے بنا رکھا تھا. مقصود یہ تھا کہ جن بزرگوں کے یہ ڈھانچے بنے ہوئے ہیں ان بزرگوں کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہوگی, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. قرآن میں کہا گیا کل ہم ایدی یا تسون بہا ہم لہوں اور جدن یمسون بہا, کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں, ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں, ہم لہوں آئیں یہ سرون بہا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں. چپ تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له, لوگوں ایک مثل پیش کی جا رہی ہے سنو اس کو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو استمعوا له, یہ ایک مکھی بھی سب کے سب مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہی یسلبہم الذباب شاید لا یستنقذوا منه, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتا. ضعف الطالب والمطلوب, یہ طالب اور مطلوب کتنے کمزور, مکھی کتنی کمزور ہے وہ تو سب جانتے ہیں, لیکن یہ جو
اللہ سے سلامتی نازل ہوتی ہے, اللہ سلامتی دیتا ہے, اللہ سے سلامتی طلب کی جاتی ہے, اللہ کو سلامتی لوٹائی نہیں جاتی.
یہ طالب اور مطلوب کتنے کمزور, مکھی کتنی کمزور ہے وہ تو سب جانتے ہیں, لیکن یہ جو بت ہیں تمہارے یہ کتنے کمزور ہیں، یہ مکھی سے کمزور. کہ مکھی اگر کچھ لے جائے اس پر چھین کر کے تو یہ اس سے کچھ لے بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں سکتے. تو یہ تو وہ بھی جانتے اور اس کو وہ بھی مانتے. تو مشرکین کہ یہاں شرک یہ تھا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا تصور کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا تصور جو تھا وہ بہت صحیح تھا، غلط نہیں تھا. قرآن مجید کے اندر کیا تھا فرمایا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. قُلْ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان سے پوچھو کہ یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان سے پوچھو کہ آسمانوں کا پرور، ساتوں آسمانوں کا پروردگار کون ہے اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. اور قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پوچھو کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں، ایک چھوٹا سے چھوٹا پتا اور معمولی سے معمولی ذرہ اور یہ بڑا سے بڑا آسمان اور بڑی سے بڑی زمین، یہ سب کس کے قبضے قدرت میں ہیں، کس کی اجازت سے ہلتے اور چمکتے ہیں تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. اور کس کی یہ ہستی ہے کہ جس کو چاہے پناہ دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جس کو چاہے پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، یہ کس کی ہستی ہے تو کہیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ کی. تو مشرکین بھی یہ ساری باتیں، یہ ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مانتے تھے، کسی اور کے لیے نہیں مانتے تھے. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان سے پوچھو ارأیتم، یعنی ان سے یہ پوچھو کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ دن کو تمہارے اوپر لا دے، سورج آئے اور بیچ آسمان میں آ کر کے ٹھنڈ، اب نہ آگے جا رہا ہوں نہ پیچھے کچھ کر رہا ہوں، تو اللہ کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو تمہارے پاس رات لا سکتی ہے جس کے اندر کہ تم سکون اختیار کرو. اب اس سوال کے جواب میں چپ ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں اور اس کا اقرار ہے. اسی طریقے سے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات مقرر کر دے اور قیامت تک بھی رات ہی رات ہو تو اللہ کے سوا کون ہے جو کہ تمہارے اوپر روشنی لا سکے. اب یہاں بھی خاموشی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سستی کو وہ بھی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے حجت قائم کی کہ تم جن کو پوچھتے ہو وہ تو ایک ذرہ اور ایک رتی بھی پیدا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی، تم خود اسے مانتے ہو. فَمَنْ يَخْلُقُكُمْ اللہ يَخْلُقُ، تو کیا جو ہستی پیدا کرتی ہے وہ اس ہستی کی طرح سے ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتے؟ جن کو تم پوچھتے ہو وہ تو کچھ نہیں پیدا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے. تو پھر عبادت اور پوجا میں دونوں کو تم نے اکساں کیسے کر دیا کہ اس کو بھی پوجو اس کو بھی پوجو، دونوں کو ایک درجا کیسے دے دیا؟ فَمَنْ يَخْلُقُكُمْ اللہ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا نہیں ہے وہ دونوں کے دونوں ایک درجے میں، کیا بات ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تو نصیحت نہیں پڑھتے. تو غرض یہ جاہلیت تھی، اور یہ جاہلیت کے عقائد اور اعمال تھے اسلام میں آ کر کے ان سب کے اوپر پانی پھیر سب کو مٹایا اور ساری چیزوں کو غلط قرار دیا. ایک اللہ تعالیٰ ہے جو اس کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مخلوق کے دائرے میں ہیں، اور مخلوق کی قدرت کے دائرے میں ان کی قدرت ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. کیا فرمایا گیا، والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یعنی جس طریقے سے تم انسان ہو اور تمہاری قدرت اور طاقت انسانی دائرے سے باہر نہیں ہے، اسی طریقے سے جن پیغمبروں کو اور جن بزرگان دین کو تم پوچھتے ہو وہ بھی انسان تھے اور ان کی قدرت اور طاقت بھی انسانی دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے میں بھی اس کو بہت صاف صاف طریقے سے واضح کیا۔ مکہ کے مشرکین طرح طرح سے حجتیں کرتے تھے، ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس اکٹھا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آؤ ہم تمام بڑے بڑے لوگ جمع ہیں اور آج کچھ فیصلہ کن بات ہو جائے، آپ جلدی سے آئے، آپ کو بڑی ہی سکی کے لوگ مسلمان ہو جائے۔ قرآن مجید میں اس پر آپ کو ٹوکا بھی بھیجا حدیث، معلوم ہوتا ہے ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر وہ ایمان نہ رہے، تو چونکہ تھوڑی سی امید بدھی لہذا جلدی سے آپ تشریف لائے۔ اب حجت انہوں نے شروع کر دی اور طرح طرح کے مطالبے شروع کیے۔ قرآن مجید میں ان کے مطالبے کو مختصرا بیان کیا گیا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہا کہ ہم ایسے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ زمین سے ایک چشمہ پھیلائیں، ایک نہر جاری کر دیے زمین سے جس سے کہ ہم سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ اور بعض روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ صفا پہاڑ جو ہے یا تو آپ اس کو سونا بنا دیجیے، یا یہ کہ مکہ جو پہاڑوں سے بالکل گھرا ہوا ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کو یہاں سے دور کر دیجیے، یہ کھلا ہوا میدان ہو جائے، کھیتی ہو جائے، نہر بہنے لگے اور انگور اور کھجور کے باغات یہاں پر اگائے، اس طرح کا کوئی انتظام کر دیجیے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں۔ تو قرآن مجید میں مختصرا کہا گیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ ابال دیں، اور اگر ہمارے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک چھوٹا سا امیر، چھوٹا سا حکمران اگر کسی کو اپنا ایلچی اور قاصد بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے آگے پیچھے اردلی لگا دیتا ہے، ہڈو بچو کرنے والے لگا دیتا ہے، اور بڑے شان اور شوکت کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور بازاروں میں دھکے نہیں کھاتا ہے، یہ آپ کیسے پیغمبر ہیں؟ مال حاضر رسول یا کل تام میں امسی کی لسوان، یہ کیسا پیغمبر ہے بازاروں میں اپنا روزی کمانے کے لیے دھکے کھا رہا ہے اور کھانا کھاتا ہے، یہ پیغمبر کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسی شان و شوکت عطا کر دے، اور یقین لگا بیت من ذہب، آپ کے لیے سونے چاندی کا مکان ہو جائے، یا آپ کے اردلی فرشتے بن جائیں، اور ترقا فی السماء، یا پھر آپ آسمان پہ چڑھیں۔ لیکن آسمان پر آپ چڑھ جائیں گے تو ہم سیدھے سیدھے نہیں مانیں گے، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو ہم ایسے نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتاریں جس کو ہم خود پڑھتے ہیں۔ یہ سارے مطالبات انہوں نے کیے، ان سارے مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا، آپ کو کیا بتایا؟ قل سبحان رب، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک، یعنی یہ جو سونا بنانے کا کام ہے، پہاڑوں کو ٹال دینے کا کام ہے، یہ تو خدائی قدرت ہے، اور خدائی قدرت میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کا شریک ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک، قل سبحان رب، حل کن تو اللہ بشر رسول، میں تو انسان ہوں اور پیغمبر، یعنی میں تمہارے جیسا میں انسان ہوں، یعنی جس طرح سے تمہیں انسانی دائرے کے اندر قدرت حاصل ہے اس سے اوپر قدرت حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے میری بھی قدرت و قوت جو ہے وہ انسانی دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر قدرت و قدرت نہیں ہے، خصوصیت میری جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور یہ پیغمبری بھی ایسی خصوصیت ہے جو تمہارے مطالبے کے خلاف جاتی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ صاحب اگر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے کہو تمہارے لیے سونے چاندی کا مکان بنا دو، تو یہ پیغمبری جو ہے یہ سونے چاندی کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر غریب، محتاج، ضرورت مند، مجبور اور معمولی قسم کے جو لوگ ہیں ان سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اب اگر کوئی 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ جائے، ٹھہر جائے، تو غریب بےچارا کہاں پہنچے گا؟ سونے چاندی کا کسی کا مکان ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ صرف پہنچ سکیں گے، کوئی غریب تو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جبکہ پیغمبری جو ہے ہر غریب مجبور اور معمولی قسم کے آدمی کے لیے ہے. اس لیے پیغمبری بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرے لیے سونے چاندی کا مکان. بازاروں میں جاؤ، گلیوں اور کوچوں میں جاؤ، لوگوں کے گھروں تک پہنچو اور سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچو. تو بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں، میرے پاس اس سے زائد قدرت نہیں ہے. اب یہاں ایک بات اور لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے اور آئی ہے، اور یہی بہت زیادہ فساد کا سبب بھی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزات دیے تھے اور مختلف پیغمبروں سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، اور کچھ بزرگوں سے کچھ کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں. لوگوں نے یہیں سے پکڑ لیا کہ ساتھ یہ بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور ان سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. مگر ان معجزات اور کرامتوں کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے میں صرف قرآن مجید سے آپ کے سامنے ایک مختصر سی بات سنا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضہ کا معجزہ دیا گیا تھا، یعنی یہ کنڈا ان کا ڈنڈا سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ اندر ڈال کر نکالتے تو چمکتا ہوا ہوتا تھا. اب اس کی حقیقت کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس جا رہے تھے، کوہ طور کے قریب پہنچے ہیں تو آگ دیکھی، اپنے اہل سے کہا کہ ان قصور انی آنس بنا رہا، ٹھہر جاؤ میں نے آگ دیکھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں لکڑی کا کوئی گھوٹا جلتا ہوا تمہارے واسطے لے آؤں جس سے کہ تم لوگ جسے تاپ سکو اور گرمی حاصل کر سکو. اب یہ کہہ کر کے وہ آگ کے پاس گئے. آگ کے پاس گئے تو کیا ہوا، آگ تو نہیں ملی، پیغمبری مل گئی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. گئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کر دی. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، کہہ رہے تھے یہ کہ جوتا نکالو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سنانی کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میری عبادت کرو اور میرے لیے نماز قائم کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند احکامات دیے، اور چند احکامات دینے یعنی پیغمبری دی، چند احکامات دیے، اور اس کے بعد کھٹ سے پوچھتا ہے کہ ہمارا دل کے بے یمین کیا موسیٰ، یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے موسیٰ، یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا. موسیٰ علیہ السلام پر اس سے زیادہ اچھا موقع کیا چاہیے بات کرنے کے لیے، اللہ سے بات کرنی ہے. قال ہے یا عصائی اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، کہا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے یا میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسری بھی بہت سی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. قال القہا یا موسیٰ، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈنڈے کو پھینک دو. القاہا پیدا ہے حیت القصا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک دیا تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. اب دوڑتا ہوا سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی، اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فلما راہا تہتز کانہا جان واللہ مدبرم ولم یعقب، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو حرکت کر رہا ہے، سانپ ہے، تو کیا ہوا، واللہ مدبرم، پیٹ پھیر کر بھاگا، ولم یعقب، اور پلٹ کر نہیں گیا، چمپٹ ہو گئے وہاں سے، بھاگ پڑے اور گھوم کر نہیں دیکھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اقبل ولا تخف انی لا اخاف لدی المرسلون، واپس آؤ، ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے. اور سورۃ طہٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خذھا ولا تخف، اس سانپ کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر پلٹا دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیا اور پھر وہ ڈنڈا ہو گیا. اب ذرا اس واقعے پر غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت سے وہ ڈنڈا سانپ بنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ سانپ بنے گا، اس کا پتہ بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے کہ ڈنڈا سانپ بنے گا. اور جب سانپ بن گیا تو ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں ٹھہرے رستے، پلٹ کر بھگے، اور اس طرح بھگے کہ پھر گھوم کر نہیں دیکھا کہ کیا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس آؤ، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے. تب انہوں نے واپس آ کر کے پکڑا، یہ نہیں کہا کہ تم کو ہم یہ قدرت دیتے ہیں کہ تم اس کو پچھلی حالت پر پلٹا دو، کہا کہ پکڑ لو، ہم اس کو پھر ڈنڈا بنائیں گے. یہ تو ایک منظر ہوا. بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجربہ تو حاصل ہو گیا کہ یہ ڈنڈا اللہ تعالیٰ کے حکم سے صاف بن جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی, اس کے بعد کہا کہ ہاتھ ڈالو, ہاتھ ڈال کے نکالا, دیکھا چمک رہا, کہا کہ دیکھو یہ دو نشانیاں ہیں, ان دو نشانیوں کو لے کر کے تم فرعون کے پاس جاؤ. تب بھی موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے, کہا کہ ولہم علی ذنبن فخاف ان یقتلون, میں نے ایک غلطی کی تھی, بس مار دیا تھا بھوسا ایک کتنی کو مر گیا, کہا کہ میں نے غلطی کی تھی, مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں. اور ایک جگہ بیان کیا گیا ہے انی اخاف ان یفرط علینا او ان یطغی, مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا چڑھ بیٹھے, بڑا سرکش ہے فرعون, زیادتی کرے گا ہم پر چڑھ بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ کہا کہ جاؤ, اننی معکما اسمع و ارى, میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ رہوں گا, ساری بات دیکھتا سنتا ہوں, یعنی زیادتی نہیں کرنے پائے. یہ سب تسلی دی, تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون کو جا کے نصیحت کی, باتیں ہوئیں, اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ان کن تجے تھے بہن کن تمہیں رکھا دیتے, اگر کوئی نشانی لے کے آیا ہو تو لاؤ نشانی پیش کرو, سچے ہو. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تھا معجزہ اور بتا دیا تھا کہ اس سانپ کو میں اس ڈنڈے کو سانپ بنا دیا کروں گا, لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا اور سانپ بن گیا. اب گھبرائے سب, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو پکڑ لیا اور پھر ڈنڈا ہو گیا. جب پھر ڈنڈا ہو گیا تو فرعون کے جان میں جان آئی, کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آیا کہ یہ مدت جو تم غائب رہے ہو پکے جادوگر بن کر کے آئے ہو, ٹھیک ہے میں بھی جادوگروں کو بتاتا ہوں اور مقابلہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہی سے. اب میلے کا جو دن تھا وہ طے ہو گیا اور وقت بھی کوئی 9-10 بجے کا طے ہوا, تاکہ بالکل روشنی میں سارا کھیل ہو اور ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی چکر میں رہ جائے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, رات کے اندھیرے میں کیا پتا چلے گا, اس لیے دن کی روشنی میں سارا معاملہ ہو. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور وقت مقرر پر دونوں فریق میدان میں پہنچ گئے. اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی, اب چاہے آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل الکو, تم ہی لوگ پہلے اپنا کرتب دکھاؤ. کیا ہوا, اب انہوں نے اپنے ڈنڈے اور اپنی رسیاں میدان میں پھینک دیں. فیدا حبال ہوں ویسی ہوں یو خیر و علیہ شہر انہا تسا, اب یہ ڈنڈے اور یہ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سب دوڑ رہے ہیں, سب صاف بن گئے ہیں. اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ جو موجودین تھے ان کو بھی یہی محسوس ہوا. سحرو آئین الناس وستر حبو ہوں وہ جاؤ بے سہری نہ, لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا, لوگوں کو خوف زدہ کیا اور بڑا زبردست جادو لایا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال, یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہو جو چاہیں کر لیں, اختیار میں یہ بات نہیں, لہذا جب انہوں نے اپنے ڈنڈے اور رسیاں میدان میں ڈال دیے اور وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگے تو او جیسے فی نفس ہی خیفتم موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے اندر ہی اندر ہڑبڑا گئے. خوف کس چیز کا ہو سکتا تھا, یا تو اس بات کا ہو سکتا تھا کہ جو کام میں دکھلایا کرتا تھا وہی کام انہوں نے بھی دکھلا دیا, اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں پیغمبر ہوں, یہ جانتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اب تک جو کچھ پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈنڈا صاف بن جاتا تھا اور انہوں نے بھی ڈنڈوں کو صاف بنا دیا, تو آخر کوئی فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ صاحب یہ جادوگر ہیں اور یہ پیغمبر ہیں, یا تو دونوں کو جادوگر مانے گا یا دونوں کو پیغمبر مانے گا. یا تو یہ خوف تھا یا یہ خوف تھا کہ یہ صاحب کہیں میرے اوپر ٹوٹ نہ پائے ہم اس کو ڈس لے لیں باہر کے, جو خوف گرا ہو خوف سے موسیٰ علیہ السلام اندر ہی اندر ہڑبڑا گئے. اس کا معنی یہ تھا کہ ان کے جادو کو دفاع کرنے کی قدرت موسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی, اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے جادو کو کس طرح سے دفاع کیا گیا, اس کا ان کو پتا نہیں. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلنا لا تخف, ہم نے موسیٰ سے کہا ڈرو نہیں, ان نکانت اعلیٰ, بلندی تمہیں کو حاصل. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تسلی دی کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, غلبہ اور کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی. لیکن غلبہ اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی, ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں معلوم, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوں حاصل ہوگی. کیسے, والق معافی یمینی تلقف ما صنعو، تمہارے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے اس کو میدان میں ڈال دو، یہ سانپ بن کر کے ان کے بنے بنائے سارے کھیل کو ختم کر جائے۔ اب یہ ڈنڈے کا ایک نیا کام، اب تک یہ کام سامنے نہیں آیا، یعنی ڈنڈا سانپ تو بن جاتا تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے تجربے میں بات آ چکی تھی، لیکن یہ کہ سانپ بننے کے بعد ان جادوگروں کے سارے کرتب کو نگل جائے گا، یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی۔ اس پر قدرت رکھنے کی بات تو دور ہے، یہ ان کو معلوم بھی نہیں تھی، اللہ نے بتلایا کہ اس طریقے سے تمہارا غلبہ حاصل ہوگا اور اس طریقے سے تمہارا ڈنڈا جو ہے ان کے ڈنڈوں کو، ان کی رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے ہیں نکل جائے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک دیا، سانپ بن گیا، اور سانپ بننے کے بعد سارے ڈنڈے اور رسیوں کو نگل گیا، اور نگلنے کے بعد پھر ان کے ہاتھ میں آ کر کے ڈنڈے کا ڈنڈا۔ اب کھیل تو ختم ہو گیا، لیکن ان کے جو ڈنڈے تھے اور رسیاں تھیں ان کا کہیں پتہ نہیں تھا، جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام جادوگر کا نہیں ہو سکتا، جب تک جادو چل رہا ہے تب تک تو لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی جا سکتی ہے، لیکن جب جادو ختم ہوا تو اس کے بعد ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ ڈبے کے اندر سے، ڈبے کے اندر مٹی ڈالیے اور اس کے بعد دبائیے تو اس میں سے کبوتر نکلتا ہوا معلوم ہوگا، یہ جادو کے وقت ہوگا، لیکن جیسے جادو ختم ہوا پھر وہ مٹی کی مٹی۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ ڈنڈا جو ہے سانپ بننے کے بعد سارے ڈنڈے اور رسیوں کو نگل گیا، ان کا کہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو معجزہ ہے، یہ جادو نہیں، جادوگروں کو فوراً سمجھنا، لہذا فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور فوراً ہی ایمان لے آئے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ میری اجازت کے بغیر تو ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں اور ہمیں آخرت کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو خلاف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹتا ہوں، اور کاٹ کر کے کھجور کے تنے پر سولی دیکھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ ایونا اشد عذابوں و ابقا، کہ تمہارے پروردگار اور مجھ میں سے، دونوں میں سے کون زیادہ سخت عذاب دینے والا اور زیادہ دیر پا عذاب دینے والا ہے۔ کیا جادوگروں نے کہا کہ ہم تو پروردگار پر ایمان لائے اور اس کے عذاب کا ہمیں ڈر ہے، فخر ما انت خاص، اب تجھے جو کچھ کرنا کر رہا کوئی پرواہ نہیں، انما تقضی حاضر حیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا بس اس دنیا کی زندگی کے لیے کر لے گا، اس سے آگے تیرا کچھ چلنے والا نہیں۔ بھر کے اس پورے قصے کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ہر قیادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس میں پیغمبروں کی قدرت کا دخل نہیں ہوتا ہے، پیغمبروں کا یہ اعزاز اور احترام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر اس قسم کی چیزیں ظاہر کرتا ہے، لیکن ان کی قدرت کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے پھول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رنگت دی ہے، خوشبو دی ہے، نرمی دی ہے، حسن دیا ہے، مگر اس رنگت پر، اس خوشبو پر، اس نرمی پر، اس حسن پر پھول کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس کی اپنی قدرت میں چیزیں نہیں۔ اسی طریقے سے معجزات اور خرق عادت چیزیں جو ہیں یہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مگر پیغمبروں کی قدرت اس میں داخل نہیں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کے تصرف سے وجود میں آتی ہے۔ بہرحال بات چلی تھی اسلام اور جاہلیت سے، جاہلیت کا پورا سلسلہ عقیدے کے سلسلے میں اور عبادت کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اسلام نے اس کو جس طریقے سے ختم کیا ہے اور جو چیز ہمیں دی ہے، تھوڑا سا نقشہ اس کا بھی پیش کر دیا ہے۔ ایک بات اور بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں، اسلام نے اس وسیلے اور واسطے کو جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھا کس طریقے سے ختم کیا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، نماز۔ ایک آدمی جتنے بھی چھوٹے منہ کا ہو، جتنا بھی گنہگار ہو، بد کردار ہو، کافر و مشرک رہا ہو، آج وہ مسلمان ہو جاتا ہے، 11 بجے 11:30 بجے مسلمان ہوتا ہے، 12 بجے آپ اس سے کہیں گے 12:30 بجے کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ پہلے تو اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ دعائیں سنا پڑے گا، ظاہر ہے کچھ کو سکھائیں گے، اور اس وقت نہیں سیکھا ہے تو اس کو بعد میں سکھائیں گے، لیکن بہرحال طریقہ یہی ہے، وہ دعائیں سنا پڑے گا، دعائیں سنا پڑے گا تو کیا کرے گا؟ دو دعائیں عام طریقے سے مشہور ہیں، اور ان میں سے ایک دعا چھوٹی سی ہے، سبحانک اللہم و بحمد، سبحانک اللہم تو پاک ہے اے اللہ اور تیری ہم، تین مرتبہ اس ایک جملے میں تین مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست خطاب کیا، تو پاک ہے ایک بار اے اللہ، یہ دوسری بار خطاب کیا، و بحمد اور تیری ہم، اسی طریقے سے آخر دعا تک پڑھ جاؤ گے، ہر جملے میں دو دو مرتبہ تین تین مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر رہا ہے براہ راست، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. دوسری دعا لے لیجیے، اللہم باعد بینی و بین خطائی، اے اللہ تو دوری ڈال دے میری گناہ کے درمیان اور میرے درمیان اور میری گناہوں کے درمیان، اے اللہ تو دوری ڈال، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ خطاب کر، کما بعد بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈالی اب یہ کسی مرتبہ کرنا، ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں، ہر ہر جملے میں وہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کرے، پھر سورہ فاتحہ شروع کرے اور سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو تین جملے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پکار دیا سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کو، اور عبادت اور مدد دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے بھیجا ہے یا سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب کیا گیا اور ان کے راستے پر جو گمراہ. اب اس میں دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں چار پانچ مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست خطاب کرتا ہے، تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہر انسان کو اور اس پر ضروری بھی قرار دیا کہ وہ مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا شروع کرے، اس کے سامنے براہ راست اپنی حاجت پیش کرے، اس کی براہ راست تعریف کرے اور حمد کرے، اور اس سے براہ راست اپنی ضرورت مانگے، اور اس سے براہ راست اپنی عبادت اور بندگی کا اقرار کرے. تو یہاں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کرنا ہے، اس میں کسی واسطے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے نہیں. ان باتوں کے بعد سلسلہ میرے خیال میں اب سلسلہ خطاب کا بند کر کے سوال و جواب کے لیے، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، لہذا میں انہیں باتوں پر اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
دار الاندلس،
پہلا سوال، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے تین اقوال ملتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے، نماز سری ہو جاہل، جاہل میں نہ پڑھنے سری میں پڑھنے پڑھ لے، بعض علماء کا موقف یہ ہوتا ہے کہ تینوں مدلل موقف میں کوئی بھی اختیار کر لے مسلمان کو اجازت ہے، بعض علماء کرام امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں کہ کون سا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کون سا اختیار کرنا چاہیے. جزاک اللہ. اچھا
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سورہ فاتحہ کی قرآت کے سلسلے میں اقوال تو متعدد ہیں اور علماء کے اندر اور ائمہ کے اندر اختلاف بھی ہے، مگر اس سلسلے میں احادیث جو منقول ہیں ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو ہر نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. احادیث بہت سی ہیں، ان میں سے ایک یا دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ جو لوگ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں. آیت یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کافی ہونی چاہیے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خلل ڈالنے کے لیے یہ آپس میں عہد کیا تھا کہ مقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کفار نے یہ کہا کہ قرآن کو نہ سنو اور اس کے اندر شور و ہنگامہ برپا کرو تاکہ تم لوگ غالب رہو. اس طریقے سے یہ دعوت پھیلنے نہ پائے. ان کی اس تجویز کے جواب میں قرآن مجید کے اندر یہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم لوگ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور اس شان نزول کے یعنی اس پس منظر میں نازل ہوئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تب جماعت کے ساتھ نماز کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک روز نماز کے اندر فجر کی نماز کے اندر ایک شخص نے کچھ اس طرح سے قرآت کی کہ آپ کی قرآت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا. آج بھی یہاں پر بدو لوگ آتے ہیں تو اس طرح سے قرآت کرتے ہیں کہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں کے لوگوں کے لیے خلل پڑتا ہے اور ان کی قرآت میں ان کے آواز کے ٹکراؤ سے اختلال پیدا ہوتا ہے. تو ایک شخص نے قرآت کی اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت میں خلل پڑا. ظاہر ہے کہ یہ قرآت اگر بغیر آواز کے ہوتی تو خلل پڑنے کا کوئی سوال نہیں. اس خلل پڑنے کے بعد آپ نے نماز سے فارغ ہو کر کے کہا کہ غالباً تم لوگ قرآت کرتے ہو. تو کسی نے کہا کہ ہاں قرآت کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو جب میرے پیچھے تم لوگ ہو تو کچھ بھی نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. یہ آپ نے فرمایا. اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت کا تعلق امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہیں, اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات کا جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں ظاہر بات ہے کہ اس مطلب کے سامنے کسی اور کا بیان کیا ہوا مطلب نہیں چل سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور اس وقت سے یہ آیت آپ کے پیش نظر تھی. اس کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں قرآت کروں تو میرے پیچھے تم کچھ نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھو, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. لہذا اس آیت کو اس معنی پر نہیں معمول کر سکتے جس کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ فجر کی نماز میں پیش آیا تھا اور فجر کی نماز میں جہرن قرات کی جاتی ہے, دھیرے سے قرات نہیں کی جاتی ہے. اور اس نماز کے اندر جب یہ خلل پیدا ہوا تو آپ نے اسی نماز کے بعد یہ حکم فرمایا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جس طرح سے سری نمازوں میں پڑھی جائے گی اسی طریقے سے جہری نمازوں میں بھی پڑھی جائے گی. سری اور جہری کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا.
دوسرا سوال ہے شیخ, کیا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مشہور چار مذاہب حنفی شافعی حنبلی مالکی میں سے کسی ایک امام کو اختیار کرے اور تین کو چھوڑ دے یا چاروں پر عمل کرتا رہے؟
دیکھیے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین اور اپنی وحی کے لیے منتخب کیا اور آپ کو معصوم بنایا اور آپ کے ذریعے دین کو پہنچایا اور آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بحثیت دین کے پسند کر لیا. تو آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا اور آپ اس دین کو پہنچا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی ہی میں یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اس دین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری. انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو قرآن مجید اور اس کی تفسیر یعنی احادیث کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین ہم کو دیا, قرآن کی شکل میں دیا اور قرآن کی جو تفسیر اور اس کا جو معنی اور اس کا جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو احادیث کی شکل میں تھا، اس شکل میں ہم کو دین دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے دین دیا، قرآن اور حدیث کی شکل میں یہ دین دیا، اور اس شکل میں اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا. اور قرآن کی جو تفسیر اور اس کا جو معنی اور اس کا جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو احادیث کی شکل میں تھا، اس شکل میں ہم کو دین دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے دین دیا، قرآن اور حدیث کی شکل میں یہ دین دیا، اور اس شکل میں اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا. لہذا ظاہر بات ہے کہ دین کے نام پر ہم جس چیز کی پیروی کر سکتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی پیروی دین کے نام پر کی جا سکتی ہے. ائمہ کرام جو تھے وہ اس امت کے اندر نہایت ہی بلند پایا عالم تھے. اور آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان چاروں ائمہ کرام کے علاوہ اس امت کے اندر اور بھی بہت سے ائمہ گزرے ہیں اور بہت سے اہل علم گزرے ہیں، اور ان میں سے بعض اہل علم کا درجہ اور مرتبہ جو تھا ان ائمہ سے بھی بلند تر مانا جاتا ہے. اور ان چاروں ائمہ کے علاوہ تقریباً تین اور اماموں کی بھی پیروی شروع کی گئی تھی، اور ان کے بھی ماننے والے اس امت کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیروی کر رہے تھے. لیکن چند باتیں اس میں سے غور کرنے کی ہیں. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے وہ دین ضائع نہیں ہوا اور نہ ضائع ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ اس دین پر آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ائمہ کرام پیدا ہوئے. ائمہ کرام دوسری صدی میں اور تیسری صدی میں پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں انہوں نے اپنی کتابیں تالیف کی. ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا دور گزر چکا تھا جس میں اس امت کا بہت بڑا طبقہ گزر گیا، اور جو طبقہ اس امت کا گزرا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد وہ دور ہے جو کہ اس دور سے ملا ہوا ہے، اس کے بعد وہ دور ہے جو کہ اس دور سے ملا ہوا ہے. یعنی تین دور کو آپ نے سب سے بہتر اور سب سے افضل قرار دیا، اور یہ تینوں کا تینوں دور ان ائمہ کے وجود میں آنے سے پہلے گزر چکا تھا. گویا امت کے سب سے افضل لوگ جو تھے وہ ان ائمہ سے پہلے گزر چکے تھے. ظاہر بات ہے کہ جب ان ائمہ کا وجود ہی نہیں تھا تو امت کے افضل ترین لوگ کس کی تقلید کر رہے تھے؟ کسی کی تقلید نہیں کر رہے تھے، سیدھے سیدھے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے تھے. پھر یہ ائمہ آئے تو ان ائمہ کے دور میں ساری حدیثیں اس طریقے سے اکٹھا نہیں ہو سکی تھی جس طریقے سے کہ بعد میں چل کر کے اکٹھا ہوئیں اور منقح ہوئیں. لہذا بہت سے مسائل میں ان ائمہ نے اجتہاد کیا اور بعد میں ثابت ہوا کہ ان مسائل میں حدیث موجود ہے. اب آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. رات میں آپ کہیں اتر پڑیں، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کدھر ہے. آپ نے اجتہاد کیا، غور کیا، اور غور کرنے کے بعد جس طرف محسوس ہوا کہ قبلہ ہونا چاہیے اس طرف آپ نے رک کر کے عشاء کی نماز پڑھ لی، اور فجر کی نماز بھی اسی طرف رک کر کے پڑھ لی، اور اس کے بعد سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ آپ نے غلط طرف رک کر کے نماز پڑھ لی. اب ظہر کی نماز کدھر پڑھیں گے؟ عشاء اور فجر جو آپ نے پڑھی ہے یہ تو صحیح ہو گئی، درست ہو گئی، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سورج نکلنے کے بعد جب واضح ہوا کہ آپ نے غلط طرف نماز پڑھی تھی تو اب ظہر کا وقت آئے گا تو آپ کس طرف نماز پڑھیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اس طرف نماز پڑھیں گے. اگر قبلے کے خلاف آپ نے نماز پڑھی تو یہ نماز نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں. ائمہ کے دور میں جو بات احادیث نہیں ملی تھی اور ان مسائل میں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، تو ان کے اجتہاد نے ان کو جس معاملے تک پہنچایا اس پر انہوں نے عمل کیا، اور ان کی پیروی میں دوسرے لوگوں نے عمل کیا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اس لیے کہ حدیث نہیں تھی، اور جب حدیث نہ ملے تو ایسی صورت میں اجتہاد استنباط سے کام کیا جائے گا. لیکن جب بعد میں احادیث جمع ہوئی اور معلوم ہوا کہ اجتہاد اس حدیث کے خلاف تو ایسی صورت میں اب جب حدیث ظاہر ہو گئی تو اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس حدیث کو چھوڑ کر کے آپ امام کے اجتہاد پر عمل کریں. جس طریقے سے سورج نکل جانے کے بعد جب ظاہر ہو جائے کہ قبلہ فلاں طرف ہے تو اب اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ قبلہ چھوڑ کر کے کسی اور طرف نماز پڑھیں. آپ فرض کر لیجئے ائمہ کو گزرے ہوئے 1200 برس ہو گئے ہیں. آج فرض کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو کر کے تشریف لے آئیں اور امام بھی زندہ ہو کر کے تشریف لائے. امام کہے کہ یہ کام کس طرح کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو, آپ کس کی بات کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ امام کی بات مانیں اور نبی کی بات چھوڑ. پیروی کا حکم دیا گیا تو پیغمبر کی پیروی کا حکم دیا, کسی اور کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا. تو اب آپ کے سامنے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نہ ائمہ ہیں, لیکن ائمہ کے اجتہادات بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں. تو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور ائمہ آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور کسی امام کی بات ہو اور اس حدیث کے خلاف ہو تو امام کی بات نہیں مانی جائے گی, حدیث کو مانا جائے گا. اور اسی کا حکم چاروں اماموں نے دیا ہے, یہ بات بھی یاد ہے. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں جو اجتہاد کرتا ہوں اس کی پیروی کروں. امام شافعی نے کہا کیسا سفر حدیث وہ مذہب, جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تمہیں حدیث مل جائے فقر بد قولی الحائط, میری بات کو دیوار پر مار, میری بات کی پیروی نہ کر. تو ائمہ نے تو حدیث نہ ملنے کی صورت میں اجتہاد کیا اور یہ تلقین کرتے کہ ہماری بات کی پیروی حدیث کے مقابلے میں نہ کرنا, حدیث مل جائے تو ہماری بات کو دیوار پر مار. یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنی برادری اختیار کر لی, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بری ہو. لیکن اب جو لوگ ان کے نام پر ایک سلسلہ رائج کرتے ہیں کہ صاحب فلاں امام کی پیروی کریں, وہ یقینی طور پر اسلام کے اندر ایک ایسی بات پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں, ایک نئی بات لا رہے ہیں جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں. ان ائمہ کے اجتہادات نہایت ہی قیمتی ہیں اور بغیر کسی تخصیص کے ہر امام کے اجتہاد سے امت کو اور اس کے علماء کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور پیروی بہرحال بدعت اختیار کرنے سے کہیں بہتر ہے. لیکن کسی امام کی تقلید کر لی جائے اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ملتی. اب یہ بات کہ کسی ایک معین امام کے ساتھ لگنا ضروری ہے یہ تو اس تقلید سے بھی آگے کی بات ہے. اور میں ایک بہت افسوسناک بات یہ بتلا دوں کہ ائمہ کے نام پر جو فقہ تیار کی گئی ہے ائمہ سے ان کا بہت کم تعلق ہے. اگر 10% امام کے فتاوے ہیں تو 90% بات کے مختلف علماء نے اپنے قیاسات جڑ کر کے اس فقہ میں داخل کر دیے اور نام دے دیا اس امام. طریقہ کیا ہوگا کہ امام نے کسی ایک مسئلے میں فتویٰ دیا, اب بعد میں آنے والے نے کہا کہ اس فتوے کی بنیاد فلاں چیز ہے, لہذا اس بنیاد کو سامنے رکھ کر کے جتنے مسئلے نکل سکتے تھے وہ سارے کے سارے مسئلے اس امام کی طرف منسوخ کر دیے. اب اگر خدا نخواستہ امام کے فتوے کی بنیاد وہ نہیں ہے کوئی دوسری ہے تو یہ 90 مسئلے جو ہیں یہ تو دھڑام سے گر گئے. تو بعد کے لوگوں نے ان ائمہ کے نام پر فقہ تیار کی اور ائمہ کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا, ورنہ ائمہ نے اتنی لمبی چوڑی فقہ نہیں دی ہے جو کہ لوگوں نے تیار کر کے امت کے سامنے پیش کی ہے. تعویذ
گلے میں ڈالنا جائز ہے یا جیب میں رکھنا جائز ہے؟
دیکھیے تعویذ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود صرف مشرکین کے درمیان تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمیمۃ والتولۃ شرک, تمیمہ جو تعویذ کے معنی میں ہوتا ہے وہ اور اسی طریقے سے تولا جو قسم کا جادو ہے یہ شرک ہے. تو آپ نے اس کو شرک فرمایا اور کسی بھی جگہ اس کا یعنی اس پر عمل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض کلمات لکھ کر کے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. بعض اور افراد سے قرآن مجید کی بعض آیات کے لکھنے کا ذکر آتا ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی الفاظ لکھ کر کے ان سے استعاذے کے طور پر ان کو لگا لے تو ان بعض صحابہ کے عمل کی روشنی میں اس کی تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے. مگر بہرحال چونکہ تعویذ کے ساتھ غلط قسم کے الفاظ اور کلمات لکھنے کا رواج بالکل عام ہو چکا ہے, اس لیے اگر ان کی اس بات کو صحیح بھی مانا جائے تو موجودہ صورتحال میں اس کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ جو آدمی تعویذ لکھوائے گا وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف قرآن مجید کی آیات لکھی گئی ہیں, بلکہ تعویذ لکھنے والے کس کس طرح کا شرک کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ میں بیان کر دیتا ہوں. مدینے میں ایک صاحب ایک آیت لکھوا کر کے لائے تھے کسی تعویذ بابا سے. آیت کس طریقے سے لکھی گئی تھی؟ قرآن مجید کی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو اس ظالم نے کس طرح سے لکھا کہ لا الہ الا انت یا جبرائیل. کیا معنی ہو گیا کہ اے جبریل تمہارے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا انت سبحانک یا میکائیل. اے میکائیل تو پاک ہے ریب سے. اللہ کی جو صفت تھی وہ میکائیل پہ جڑ دی. سبحانک انی کنت من الظالمین یا اسرافیل. اے اسرافیل میں ظالم تھا. یعنی پوری آیت کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے کے بجائے ان فرشتوں کو مخاطب بنا دیا اور پورا شرک اس میں داخل کر دیا. تو ایسی صورت میں کیسے مطمئن ہوا جا سکتا ہے؟ ویسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مطلقاً اس کو منع کیا اور کاٹ کر کے پھینک دیا, کہا کہ یہ شرک ہے اور ہم اس سے مستغنی ہیں. اس لیے تعویذ سے بہرحال بچنا چاہیے اور تعویذ والوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے.
بہنسی قربانی کا اگر سوال ہو چکا ہے لیکن دوبارہ لکھا ہے کہ کیا اس کا کھانا حلال ہے تو اس کی قربانی کیوں حرام
ہے؟ یہ بات تو میں نے رات ہی بتا دی تھی کہ بھئی اگر کوئی آدمی جنگلی جانور کو لا کر کے پال لے, ہرن کو, سانور کو اور کسی جانور کو, تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کی قربانی بھی درست ہوگی, حالانکہ اس کا کھانا درست ہے. تو قربانی میں اور کھانے میں کوئی تلازم نہیں ہے.